بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج تراوی میں ساتویں پارے کی تلاوت کی گئی. ساتویں پارے کے شروع کا جو حصہ ہے ایک پاؤ تقریباً وہ سورہ مائدہ کا ہے, اس کے بعد سورہ انعام کا بڑا حصہ اس پارے کے اندر آیا. ساتویں پارے کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حبشہ کے رہنے والے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد تقریباً 5 سالوں کے بعد صحابہ کی ایک جماعت نے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی کی تھی, ایتھوپیا کی کی تھی. وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی, انہوں نے قرآن سنا تھا سورہ مریم, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا. تو اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے جو ان کی کیفیت ہوئی تھی کہ وہ رو پڑے تھے. قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ بالکل حق ان کے سامنے واضح ہو گیا, اور حق کو جان کر جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہ پڑیں. تو ایسے عیسائی حضرات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت نرم گوشہ تھا اور جھکاؤ تھا, خیر کے لیے ان کے دل میں جگہ تھی, ان کی تعریف قرآن مجید نے بیان کی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کبھی بھی اتنے حصے کا ضرور اعتراف کرتا ہے جتنا صحیح ہو, کسی بھی قوم کا ہو, اور کسی بھی قوم کی کوئی خصوصیت ہو یا جن لوگوں کے اندر پائی گئی ہو ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہے, لیکن ان کی جو عام برائیاں ہیں اور ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی قرآن نے بیان کیا. یہاں خاص طور سے حبشے کے عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے, قرآن نے تو وہ لفظ نہیں استعمال کیا. اسی طرح اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہیں طیبات میں سے ہے, جو پاکیزہ چیزیں, ان کو تم حرام مت کرو. یعنی جیسے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم حلال سمجھ لیں, ایسے ہی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دینا, یا جائز ہیں ہم بچتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں لیکن اس جائز کام کو کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو غلط سمجھنا, اس بات سے بھی قرآن نے منع کیا. جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام, جس کو حلال قرار دیا وہ حلال, کوئی شخص اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتا. اور جتنے حصے میں اگر اسے حرام نہیں بلکہ مکروہ قرار دیا گیا تو مکروہ سمجھا جائے, اس کی بہت اہمیت آئی ہے تو اس کو اس طرح سے. ولا تعتدوا, حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ایک چیز جائز ہے کوئی کرنا چاہ رہا ہے ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم بچتے ہیں تو ہم کہنے لگیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ حرام کام کر رہے ہیں. یہ حد سے آگے بڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا چاہے جائز میں ہو یا ناجائز میں. پھر تذکرہ آیا قسم کے کفارے کا, کہ جو قسمیں لغو ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. جیسے ہمیں کوئی بات معلوم ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بات بالکل سچی ہے اور اس وجہ سے ہم نے قسم کھا لی, بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہ بات غلط تھی, تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. چونکہ ہم نے کہا خدا کی قسم ایسا ہوا تھا اپنی معلومات کے مطابق, لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, ہم سے غلطی ہو گئی, تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے نہ اس پر کوئی کفارہ ہے. ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں آیا, حدیث میں اس کا تذکرہ ہے, جسے یمین غموس کہتے ہیں, کہ پہلے کوئی بات ماضی میں ہوئی تھی اور ہمیں یقین سے معلوم ہے کہ وہ بالکل غلط بات تھی, لیکن جان بوجھ کر ہم قسم کھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا ہوا تھا جبکہ نہیں ہوا ہے, ہمیں یقین ہے اس بات. تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کفارے سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے, ساتھ میں کفارہ بھی دے دیا جائے تو اور بات ہے. اصل جو کفارہ ہوتا ہے جس قسم میں, وہ قسم ہوتا ہے جس میں آدمی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا آنے والے دنوں میں اور نہیں کر سکا, تو اس صورت میں کفارہ ہوتا ہے, اور اس کا کفارہ یہ بتایا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، فکفارتو اطعام عشرت مساکین، دو وقت کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون، جیسا کھانا آپ عام طور سے کھاتے ہیں اس میں سے کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانے، یا غلام جب تھے تو غلام آزاد کرنے کا ذکر، جو یہ نہ کر سکے فمن لم یستطع، پھر فرمایا گیا کہ ثلاثۃ صیام و ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے روزے رکھنے، جو یہ کام جس سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے، تو پھر ایسے شخص کے لیے فمن لم یجد فصیام و ثلاثۃ ایام، کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے. پھر قرآن مجید نے آگے سورہ مائدہ میں شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت بیان کی، اور یہاں پر بالکل حتمی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ آیا تھا کہ اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں لیکن زیادہ برائیاں ہیں، کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں لیکن برائیاں ہیں. پھر اس کے بعد آیا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ، یہ بات سورہ نساء میں فرمائی گئی، اور یہاں سورہ مائدہ کے اندر فرما دیا گیا کہ بالکل جائز نہیں، حرام قرار دے دی گئی تمہارے، چونکہ اتنے عادی تھے لوگ نشے کے کہ شروع شروع میں بالکل اچانک ان کو منع کیا جاتا تو دشواری ہوتی، اس وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے ان کے مزاج کے مطابق ان کو تربیت دی گئی. اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، پہلے مزاج بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا. اور معلوم ہے کہ جب حرام قرار دیا گیا تو نہ صرف یہ کہ شراب بہا دی گئی بلکہ وہ برتن بھی توڑ دیا گیا جس میں شراب بنائی جاتی تھی. یہ اثر تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور یہ ان کے دلوں کی سچائی تھی. پھر یہ آگے بیان کیا گیا کہ احرام کی حالت میں بہت سی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، ان کا ذکر آیا کہ خاص طور سے احرام کی حالت میں ہمیں شکار کرنے سے منع کیا گیا. حدود حرم کے اندر احرام میں نہیں ہو تو بھی شکار نہیں کرنا ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے لیکن حرم کے حدود میں ہے، چاروں طرف سے جو اس کے حدود ہیں، اور اگر احرام کی حالت میں ہے تو چاہے آپ حرم کے اندر ہوں، حدود حرم کے اندر یا حدود حرم سے باہر ہوں، دونوں صورتوں میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو سمندری شکار ہے، مچھلی کا شکار ہے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندر کے اور بھی جو دوسرے جانور ہیں ان کے نزدیک کھانا درست ہے، تو وہ جو شکار ہیں وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہیں، درست ہیں. خشکی کا جو شکار ہوتا ہے وہ درست نہیں. یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ تم جب احرام کی حالت میں ہوتے ہو تو لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تو اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے غیب کی حالت میں بھی ڈرتا ہے. یعنی اگر انسان کے ہاتھ شکار کی طرف بڑھ جائیں یا کسی کو بتا دے کہ یہ شکار ہے اس کو شکار کر لو تو کون جانتا ہے، لیکن اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو لوگوں کی نگاہ سے دور ہو کر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا خیال کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حرم کی عظمت کا ذکر کیا ہے، کعبے کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور قربانی کے جانوروں کی، خاص طور سے جو حج کے لیے لے جائی جاتی تھیں، جو قربانی کے جانور جو لے جائے جاتے تھے، ان کی اہمیت بیان کی ہے. اور آگے چل کر پھر منع فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کا سوال کیا جائے کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تکلیف پہنچے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کریت کریت کر سوال کرنے سے منع کیا گیا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بار بار کے سوال کی وجہ سے فرض ہو گئیں بعض قوموں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر آیت نازل ہوئی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے اس چیز کو، ایک حلال رکھا ہے، اس حد دی ہے، تو زبردستی اسے کرید کر اور ایک ایک جزیہ کے بارے میں سوال کر کے اس میں کسی سخت حکم کا انتظار مت کرو. پھر فرمائیں گے کہ اے ایمان والو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے رہتے ہو، برائی سے روکتے رہتے ہو، خود بھی عمل کرتے رہتے ہو، ہدایت پر قائم ہو، تو اب بتانے کے باوجود اگر کوئی راہ راست پر نہیں آتا ہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، تمہیں عمل کرتے رہنا ہے، اپنے ہدایت پر قائم رہنا ہے. آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو تو گمراہ ہونے دیا جائے، تم صرف راہ راست پر آ جاؤ، کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آیت کے لفظ سے یہ ظاہر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اہتداء، ہدایت پانے میں خود ہدایت پانا بھی شامل ہے اور دوسروں کو خیر کی بات بتانا بھی شامل ہے، وہ مانے یا نہ مانے اس کا کام. پھر وصیت کا تذکرہ آیا، وصیت کے بارے میں خاص حکم کا تذکرہ ہوا کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو وصیت لکھی جائے، تو گواہ بنا لینے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی انکار کر دے، چونکہ وصیت کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، اس کا تذکرہ آیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ آپ یاد کیجئے کہ آپ کے اوپر اور آپ کی والدہ کے اوپر میری کتنی نعمتیں ہیں، میں نے کتنی حفاظت کی ہے آپ کی بھی اور آپ کی والدہ کی بھی. پھر آگے چل کر یہ فرمایا کہ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو اور ان کی عبادت کرنے لگو، کیا تم نے کہا تھا؟ کہیں گے اے میرے رب، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے، جو باتیں بھی میرے دل میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، آپ تو غیبوں کے جاننے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور جب تک میں ان میں تھا تو ان پر گواہ تھا. جب آپ نے مجھے وفات دے دی، مجھے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، تو آپ ہی ان کے نگراں تھے. اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو آپ بڑے غالب ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں. لیکن میں انداز ایسا ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں پھر بھی ایک سفارش کا انداز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن صاف صاف فرمایا کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو. یہ صاف اور واضح آیتیں تھیں جو عیسائیوں کو اور نصارہ کو پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں کہ دیکھو تم نے بائبل میں تبدیلیاں کر دی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں جو باتیں آئی ہیں وہ بنیادی طور پر وہ تمہاری کتاب میں بھی موجود ہیں، اس میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ابن کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس کے معنی اللہ کے محبوب کے ہوتے تھے، بیٹے کے نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد ساتویں پارے میں سورہ انعام ہے. اب تک جو صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ چار صورتیں بہت اہم ہیں اور مسئلے مسائل اور احکام سے بھری ہوئی ہیں. ایک ایک سورہ کئی کئی درس چاہتی ہیں. یہاں سے جو سورہ شروع ہو رہی ہے، انعام ہے، اعراف ہے، یہ دو صورتیں مکی صورتیں. مکی صورتیں مدنی صورتوں کے مقابلے میں پڑھنے میں بھی آسان ہوتی ہیں، زبان پر بھی، اور اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ بھی نسبتاً آسان ہوتی. اس کے اندر اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ دو طرح سے بیان ہوتا ہے. خاص طور سے سورہ انعام میں دو طرح سے بیان ہوا ہے. ایک کو کہتے ہیں اسلوب تقریر، کہتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت کیا جا رہا ہے، دیکھو آسمان کی طرف، زمین کی طرف، کائنات کی طرف، بادل کی طرف، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، جو کچھ بھی تاریکیوں میں ہے، اجالے میں ہے، آسمان سے کوئی چیز بھی اتر رہی ہے یا درخت سے ایک پتا بھی گر رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو، ہر وقت تم اس کے محتاج ہو. اور ایک دوسرے طریقے سے فرمایا جاتا ہے جس کو اسلوب تلقین کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیجئے اور پھر جواب دیجئے، کس نے آسمان و زمین بنایا؟ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ نے بنایا. اس انداز سے اس کو بار بار سمجھاتے ہیں. تو سورہ انعام میں خود ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور نبی سے بار بار کہا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ایسا ہے، ان کو تلقین کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت، کسی کی طاقت نہیں چلے گی. اور پھر اسی سیاق میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے آسمان، سورج اور چاند اور ستاروں کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ شاید یہ سب سے بڑا معبود ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی طاقت ہو. خاص طور سے انہوں نے سورج کے بارے میں یہ فرمایا، لیکن جب دیکھا کہ تارے بھی ڈوب گئے، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، فرمایا کہ بھائی سب ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے باقی رہنے والا ہو اور جو ہدایت دینے والا ہو، جو زندہ ہو، جو تھامے ہوئے ہو آسمان و زمین. انہوں نے اپنے قوم کو اس طرح سے سمجھایا. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے ابراہیم کو سمجھایا تھا کہ اس طرح سے اپنی قوم کو سمجھاؤ. اور پھر اسی سیاق میں تقریباً اور 17 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہا کہ یہ وہ میرے محبوب بندے تھے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ، جو نیک راہوں پر چل رہے تھے، اے اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے طریقوں پر چلتے رہیے. اس لیے کہ توحید ایک ہی ہے اور رسالت کا جو قانون ہے وہ ایک، جو تفصیلی مسائل ہیں اور احکام ہیں وہ ہر قوم میں بدلتے رہے. پھر آخر میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے، وہ کس طرح دانے کو پھاڑتا ہے اور کس طرح گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے پھل نکالتا ہے۔ یہ دیکھو انار کے درخت ہیں اور انگور کے درخت ہیں، اور دیکھنے میں دو پھل کبھی کبھی ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ذائقے میں اور مزے میں ان کے فرق ہوتا ہے۔ تم دیکھو کہ اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں، پھل پکتا کیسے ہے، بڑھتا کیسے ہے، ٹوٹتا کیسے ہے، تم تک پہنچتا کیسے ہے۔ ایک ایک چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو بڑے انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ خرقوا له بنین و بناتم بغیر علم، کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں، ذات اللہ کی پاک ہے ان تمام چیزوں سے جسے وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو کہ جو لوگ کافر، جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، درخت کی، پتھر کی، سمندر کی، کسی بھی چیز کی، اپنے معبود بنا کر، بت بنا کر، لیکن تم ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم برا بھلا کہو گے، ان کو گالیاں دو گے۔ حالانکہ غلط نہیں ہے ان کو برا بھلا کہنا کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ غلط ہیں، ان کو بیوقوف ٹھہرانا، غلط ٹھہرانا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ذریعے کو بند کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کو حد سے آگے بڑھ کر نادانی میں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، پھر اس سے آگے بڑھ کر کچھ کہہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ جس کا احترام کرتے ہیں، ان کے جو دیوی دیوتا ہیں، ان کو ہم برا بھلا نہ کہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن ان کو برا بھلا کہنے سے اس لیے بچیں کہ جو وہ معبود برحق ہے، اللہ کی ذات ہے، اس پر کوئی بات نہ آئے۔ اور سورہ انعام آپ جانتے ہیں کہ ان صورتوں میں سے ہیں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، پانچ ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اس سورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی مکہ لیلۃ جملۃ واحدۃ، کہ مکے میں ایک رات میں یہ پوری سورہ نازل ہوئی اور ایک ساتھ نازل ہوئی، جیسے کہ بہت سی صورتیں ہیں ایک ایک آیت مختلف موقعوں پر نازل ہوتی، لیکن سورہ انعام جو تقریباً سوا پارے پر پھیلی ہوئی ہے، ساتویں پارے کے ایک پو سے لے کر ربع سے لے کر تقریباً آٹھویں پارے کے نصف تک ہے، لیکن یہ سوا پارے کی پوری سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اور پھر دوسری روایت میں کہ اس طرح نازل ہوئی کہ حولہا سبعون الف ملک یجعرون بالتسبیح، 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے اس سورہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے تھے۔ تو گویا سورہ انعام کے اندر جو اللہ کی وحدت، عظمت، کبریائی اور بڑائی پوری سورہ کے اندر شروع سے آخر تک بیان کی گئی ہے، اس کا تقاضا تھا کہ ایک ساتھ اس کو امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور سچا موحد بنائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔